الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لفروجهم حافظون. صدق الله العظيم. ایمان بڑی چیز ہے، ایمان بڑی چیز ہے. حضرت یاسر، حضرت سمیہ گرفتار ہوئے، حضرت خباب بھی گرفتار ہوئے، حضرت عمار بھی گرفتار ہوئے. مشرکین کے ہاں جب ان کی گرفتاری ہوئی تو ان سے کہا کہ ایمان سے دستبردار ہو جاؤ، تو حضرت سمیہ، حضرت یاسر نے انکار کر دیا، تو دونوں کو شہید کیا. اور اسلام میں یہ پہلی شہادتیں تھیں، اور شہادت بھی اس دردناک انداز میں ہوئی کہ دو اونٹ، ان سے حضرت سمیہ کی ٹانگیں باندھ دی گئیں اور ان دونوں کو مخالف سمت پہ چلا دیا گیا. یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے جو اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے خون بہا رہی ہے. پھر ان کے شوہر کے ساتھ بھی یہی ہوا، حضرت یاسر کے ساتھ. حضرت خباب نے بھی شہادت قبول فرما لی، ایمان سے دستبردار ہونا گوارا نہیں فرمایا. حضرت عمار نے پر جب جبر کیا گیا تو زبان سے کفر کے بول بولے، جب رہا ہو گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، سخت پریشان بے چین کہ میں نے یہ بول کیوں بولے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرض کیا، رسول اللہ میں نے یوں بول دیا. فرمایا تمہارا دل، فرمایا اللہ رسول میرا دل تو مطمئن تھا، مطمئن بالایمان، میرا دل مطمئن تھا. فرمایا عمار پھر کوئی حرج نہیں، پھر کوئی حرج نہیں. تو میرے عزیزو، ایمان کتنی بڑی دولت ہے، ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اس کی خاطر شہادت ہے، اس کی خاطر یہ قربانیاں ہیں. جسم کے دو ٹکڑے ہو رہے ہیں، ایمان کیا دولت ہے. جنہیں اللہ کے نبی کی صحبت ملی انہیں اندازہ خوب ہوا کہ ایمان سے بڑھ کر اس دنیا میں اور کوئی دولت نہیں، ایمان سے بڑھ کر اس دنیا میں اور کوئی دولت نہیں. لیکن یہ ایمان موت تک رہے، یہ ایمان دنیا سے ساتھ لے کے جائیں، یہ ایمان موت تک رہے، دنیا سے اس دولت کو ساتھ لے کے جائیں، اس کے لیے اعمال صالحہ ہیں. فرمایا جہاں نماز ہوگی وہ بھی خشوع والی، جہاں لغویات سے کنارہ کشی ہوگی، جس کی زندگی میں اخلاق بڑھیا ہوں گے، جس کی زندگی میں زکوٰۃ ہوگی، اور جس کی زندگی میں عفت اور پاک دامنی ہوگی، وہاں ایمان بھی ہوگا. اگر موت تک نماز میں خشوع نصیب ہو گیا اور لغویات سے بچتا رہا، اخلاق بڑھیا بنا لیے اور زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرتا رہا، تو اللہ کی طرف سے گواہی ہے کہ اس کے ساتھ ایمان کی دولت بھی ہے، اس کے ساتھ ایمان کی دولت بھی ہے. تو ایمان کی ایک بڑی خوبی ہے عفت اور پاک دامنی. اس کے بارے میں عرض کیا کہ اسلام نے نکاح بتایا، اسلام نے نظروں کی حفاظت بتائی، اسلام نے عورت کا پردہ بتایا، اور کچھ اور معاشرتی زندگی کے ضابطے بتا دیے تاکہ یہ دولت محفوظ رہے گھروں میں. فرمایا جب کسی گھر جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، ایمان والوں سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأذنوا. جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اچانک داخل نہیں ہونا، کہیں تمہاری نظر کسی غلط جگہ پہ نہ پڑ جائے. اجازت لو، سلام کرو، اجازت ملے پھر اندر داخل ہو. یہ عام حکم دے دیا اس لیے کہ شرم و حیا. پھر خاص طور پہ اگر بچہ ہے, چھوٹا بچہ ہے گھر کا, چھوٹا بچہ گھر کا ہے, تو فرمایا تین موقع پہ یہ اپنے اماں ابا کے کمرے میں, اپنے بڑوں کے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. تین وقتوں میں بغیر اجازت کے یہ بچہ اپنے بڑوں کے کمرے میں داخل نہ ہو. من قبل صلاۃ الفجر, فجر کی نماز سے پہلے, عشاء کی نماز کے بعد, دوپہر کے وقت. عام طور پہ جسم کے زائد کپڑے اتار دیے جاتے ہیں. من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء ثلاث عورات لکم. یہ تینوں وقت پردے کے ہیں. کہیں بچہ بے خبری میں داخل ہو گیا اور گھر کے بڑے کسی ایسی حالت میں ہو جس سے کہیں ان کی عفت اور پاک دامنی کا ہیرا چٹک جائے, بڑا نقصان ہو جائے گا. آداب بتایا کہ بچوں کے نظروں سے یہ ساری چیزیں دور رہے. جب بھی داخل ہوں کمرے میں اجازت لے کے داخل ہوں تاکہ بڑوں کو پتہ چل جائے کہ بچہ آ رہا ہے. اس کے لیے قرآن نے پورا رکوع اتارا, یعنی نماز کے لیے تو ایک جملہ کہہ دیا نا اقیم الصلاۃ, ترتیب نہیں بتائی سجدہ کیسے کرنا ہے, قیام کیسے کرنا ہے, قیام میں کیا پڑھنا ہے, سجدے میں کیا پڑھنا ہے, یہ سب کچھ اللہ کے نبی نے احادیث میں بتایا. لیکن جب عفت اور پاک دامنی کا مسئلہ آیا تو چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف بھی توجہ دلائی. معاشرتی زندگی کے ان آداب کے لیے قرآن کی کئی ساری آیتیں آئیں. نماز کے بارے میں نہیں بتایا کہ قیام میں کیا پڑھنا ہے, نہیں بتایا رکوع میں کیا پڑھنا ہے, نہیں بتایا سجدے میں کیا پڑھنا ہے, نہیں بتایا تحیات میں. قرآن میں آیتوں میں نہیں آیا, احادیث میں اللہ کے نبی نے اس کی تفصیل بتائی. لیکن یہ معاشرتی زندگی کی آداب جس کی بدولت عفت اور پاک دامنی کا تحفظ ہے, اس کے لیے کئی رکوع اتارے. اجازت لے کے آنا ہے, کس وقت آنا ہے, کس وقت نہیں آنا. بچے بھی عام طور پہ کہتے ہیں بچے تو بچے ہیں, نانا بھائی بچے نہیں بچے. جو وہ دیکھتے ہیں ان کے دماغ میں وہ چیز نقش ہو جاتی ہے, جو وہ سنتے ہیں ان کے دماغ پہ وہ چیز نقش ہوتی ہے. پھر جب کرنے کا وقت ہوتا ہے تو جو نقش ہوتا ہے وہی بولتے ہیں, وہی کرتے ہیں. کہاں شریعت ان بچوں کی عفت اور پاک دامنی کا اتنا تحفظ کر رہی, اور آج کہاں دنیا کفر اور مسلمانوں کی بے خبری اور غفلت کہ ان کے گھروں میں ہر وہ گندی, ان کی تعلیمی اداروں میں ہر وہ گندگی, ہر وہ گندگی جو بچوں کے بچپن ہی میں اندر انہیں زہر کی شکل میں مٹھاس کے لبادے میں گھول کے پلائی جا رہی ہے. تعلیم کے نام پر, تعلیمی اداروں کے نام پر جو گندگی انہیں پلائی جا رہی ہے, جس نے بچوں کی معصومیت ہی چھین لی ہے. کیا کچھ دکھاتا ہے. پھر کارٹون, کارٹون کے اندر بھی بعض کارٹون اتنے خطرناک ہیں کہ ایک سمجھ رکھنے والا آدمی اسے دیکھ ہی نہیں سکتا, اتنی گندگیاں اس کے اندر. اور باقی تو کیا کچھ دکھایا جا رہا ہے, اور بچہ ماں کے پہلوؤں میں, بیٹا باپ کے پہلوؤں میں دیکھ کر وہ ساری گندگیاں دیکھ رہا. اور شریعت کہاں کہ فرمایا ان تین وقتوں میں بغیر اجازت کے یا اپنے ماں باپ کے, اپنے بڑوں کے کمرے میں داخل نہ ہو, تین وقتوں میں. ہاں باقی وقتوں میں چونکہ یہ بچے ہیں, ان تین وقتوں کے علاوہ ابا اماں کمرے میں داخل ہو سکتے ہیں, لیکن ان تین وقتوں میں احتیاط کی جائے. شرم و حیا کے لیے یہ آداب بتائے. اور پھر فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. جو لوگ مسلمان معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں, وہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان سن لیں کہ ان کے لیے دنیا آخرت میں ذلت کا عذاب ہے. اسلام اللہ اللہ رب العزت مسلمان معاشرے میں اس گندگی کو برداشت نہیں فرماتے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, جب قرآن کی یہ آیت اتری تھی اس وقت تو یہ بے حیائی کے مناظر بھی نہیں تھے, کہاں یہ ٹی وی, یہ گندگی, یہ انٹرنیٹ اور یہ جدید سارے طور طریقے بے حیائی فحاشی پھیلانے کے. لیکن صحابہ نے اس آیت پر ایمان لایا کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ مسلمانوں میں اس انداز سے بے حیائی پھیلائی جائے گی. آج تو پورا منظر ہے اس آیت کے مطابق. کیا کیا طریقہ, کیا کیا انداز, کس زاویے سے مسلمانوں کے اندر سے یہ شرم و حیا کو فروغ دیا جا رہا. یعنی ہر تعمیری کام کے پیچھے یہی مشن ہوتا ہے, بظاہر ہر تعمیری اور فلاحی کام کے پیچھے یہی منصوبہ ہوتا ہے, بظاہر ہر خدمت کے پیچھے اور ہر خیرخائی کے پیچھے منصوبہ یہ بے حیائی اور فحاشی پھیلانا ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے فرمایا دردناک عذاب ہے. پھر اسلام نے قانون سازی کی, پھر اس پر ایک قانون سازی ہوئی, فرمایا الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدہ ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. فرمایا کسی عورت نے زنا کیا, کسی مرد نے زنا کیا اور وہ شادی شدہ نہیں ہے اور انہوں نے زنا کیا, پھر انہیں 100 کوڑوں کی سزا دے. اسلام نے قانون سازی کی اس لیے کہ شرم و حیا جس معاشرے میں ختم ہو گیا وہ مسلمانوں کا معاشرہ کہاں رہا, وہ ایمان والوں کی سوسائٹی کہاں رہی, وہاں مسلمانوں کے ایمان اسلام کا تحفظ کہاں رہا. تو قانون سازی ہوئی, فرمایا الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدہ. زنا کرنے والی عورت, زنا کرنے والا مرد جب شادی شدہ نہ ہو تو انہیں 100 کوڑے مارو. فجلدو کل واحد منہما مئت جلدہ. اور ساتھ اگلی ہدایت دی ولا تاخذکم فیہما رأفۃ فی دین اللہ, اس میں نرمی نہ دکھاؤ, اس میں نرمی نہ دکھاؤ. یہ نرمی دکھانا انسانیت کے ساتھ دشمنی ہے. اگر تم نے نرمی دکھائی کتنی بیٹیوں کی عزتیں غیر محفوظ ہو جائیں گی اور کتنے نوجوانوں کا شباب غیر محفوظ ہو جائے گا اور کتنے معاشرے کے ماں باپ کی اولادوں کے گھر اجڑ جائیں گے. یہ نرمی کا کام نہیں. ولا تاخذکم بیما, جب کسی زخم پہ نشتر لگایا جاتا ہے تو کوئی ڈاکٹر سے ڈاکٹر کوئی نرمی دکھا دے کہ میاں اس کے اوپر پٹی باندھ دو پاؤڈر لگا کے, بتاؤ اس ڈاکٹر کو ظالم کہا جائے گا یا خیرخواہ سمجھا جائے گا. اندر ہی اندر وہ دانا پھیل رہا ہے اور وہ زخم پھیلتا چلا جا رہا ہے اور اس نے نظروں سے اوجھل کر دیا, صرف ظالم ہے. خیرخواہی کیا تھی, نشتر لگاتا درد ہوتا لیکن جسم تو پاک ہو جاتا, نشتر لگاتا درد ہوتا معاشرہ تو پاک ہو جاتا. اسی طرح اسے سزا دینے سے معاشرہ تو اس گندگی سے پاک ہو جائے گا. فجلدو کل واحد منہما مئت جلدہ ولا تاخذکم بما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اگلی ہدایت ایک اور دی, فرمایا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنین, اسے یہ کوڑے کسی خلوت میں, تنہائی میں, کمرے میں, اندھیرے میں نہیں لگانے, مسلمانوں کو اکٹھا کرو بھرے میدان میں, سب کے سامنے اسے سزا دو تاکہ عبرت ہو. یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں بھائی, یہ قرآن کی آیت ہے, 18ویں پارے میں ہے, سورہ نور میں ہے. یہ سزا اسے دینی ہے. لیکن آج مسلمانوں کی زمینیں بدقسمتی سے اس سزا سے اور اس اسلامی قوانین سے, اسلامی قانون سازی سے محروم ہے. تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے, نتیجہ کیا نکل رہا ہے, یہ رفاعی اداروں کے باہر رکھے پگھوڑے یہ حرام بچوں سے بھرے جا رہے ہیں, یہ رفاعی اداروں کے باہر رکھے پگھوڑے چھوٹے جٹے حرام بچوں سے بھرے جا رہے ہیں. کتنی گندگیاں فروغ پا رہی ہیں, کتنی بے حیائی فروغ پا رہی ہے, کتنے گندگی کے اڈے کھل رہے ہیں. مسلمانوں کا معاشرہ گندا ہوتا چلا جاتا. تو اسلام نے قانون سازی کیے، یہ تو اس کے لیے جس نے شادی نہیں کی. اور یہاں ذکر کیا پہلے الزانیت، جب چور کا ذکر آیا تو وہاں پہلے مرد کا ذکر ہے، اور جب زنا کا ذکر ہے تو پہلے عورت کی سزا کا تذکرہ ہے. الزانیت وہاں فرمایا والسارق والسارقہ، مرد عورت، یہاں عورت مرد. وجہ کیا ہے؟ فرمایا چوری مرد کرے یہ زیادہ بری بات ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسے قوت بازو دیا تھا، طاقت دی تھی، اور پھر بھی یہ حرام کام چوری کر رہا ہے، کماتا، محنت کرتا، مزدوری کرتا. تو اس میں مرد کا ذکر پہلے کیا. اور الزانیت والزانی، جب زنا کی سزا کا ذکر ہے تو عورت کا ذکر پہلے کیا، اس لیے کہ اللہ نے مرد کے مقابلے میں عورت میں شرم و حیا زیادہ رکھی ہے، مرد کے مقابلے میں عورت میں شرم و حیا زیادہ رکھی ہے. فرمایا اس کے پاس شرم و حیا کا حصہ بھی زیادہ ہے، پھر بھی اس گندگی میں مبتلا ہوئی، تو سزا میں اس کا نام پہلے ذکر فرمایا. یہ تو بغیر شادی شدہ. اور فرمایا جو شادی شدہ نہ ہو اور پھر گناہ کا ارتکاب کرے، اسلام نے اس کی قانون سازی یہ کی کہ پھر اس کے لیے رجم ہے. رجم کہ اس کے آدھے جسم کو زمین کے اندر رکھا جائے اور آدھے جسم کو زمین کے اوپر رکھا جائے اور پتھروں سے مار مار کے اسے ختم کر دیا جائے، رجم ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے دو شخصوں کو سزا ہوئی، ایسے دو، ایک مرد کو اور ایک عورت کو سزا ہوئی، اور یوں پتھروں سے مار مار کے اسے ختم کر دیا گیا. امیر عزیزو، اس سزا کا تصور کیجئے تو اندازہ ہوگا اللہ کی نظر میں اس گناہ کی شناعت اور برائی کتنی ہے. اللہ کی نظر میں اور اسلام کی نظر میں اس گناہ کی برائی شناعت کتنی ہے. ورنہ اللہ کا دین تو یہ کہتا ہے ایک انسان کو ناحق قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے، ایک انسان کو ناحق قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے. تو اس گناہ کی شناعت اور برائی دیکھیے کہ اسلام اس کی سزا کیا تجویز کر رہا، آدھا جسم پتھر زمین میں، آدھا جسم زمین کے اوپر، اور ہر شخص پتھر مارے اور پتھروں کے ذریعے اس کی موت، زندگی کا خاتمہ کرے. یہ قانون سازی کی یہ ہے، اس لیے کہ شرم و حیا جس معاشرے میں نہ رہا، جس معاشرے میں عفت اور پاک دامنی نہ رہی، وہاں تو نسلیں خلط ملت ہو جائیں گی، وہاں تو نسلیں خلط ملت ہو جائیں گی، وہاں تو سارا دین، ساری معاشرتی زندگی، ساری ایمانی زندگی سب چوپٹ ہو جائے گی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جہاں حیا نہیں وہاں ایمان نہیں. اور ایک روایت فرمایا اگرچہ نمازی ہو، اگرچہ روزے دار ہو، اگرچہ حاجی ہو، فرمایا پھر بھی وہ دیوس ہے جسے یہ فکر نہیں کہ اس کی بیوی کہاں جا رہی ہے، اس کی بیٹی کہاں جا رہی ہے. اور فرمایا دیوس آدمی جنت میں نہیں جائے گا، دیوس آدمی پھر جنت میں نہیں جائے گا. جب شرم و حیا ہی نہیں ہے پھر کون سا دین رہا، پھر کون سا ایمان رہا. تو والذینہم لفروجہم حافظون، والذینہم لفروجہم حافظون، ایمان وہاں رہتا ہے جہاں عفت اور پاک دامنی ہوتی ہے، جہاں عفت اور پاک دامنی ہوتی ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله.